تمام تعریفوں کی سزا بار اس ذات لم یزل اللہ العال کے لیے جو ملک ذل جلال والاکرام حی القیوم جلیل و معتبر ہے، وہی وہ جو مقتدر اعلی رب مسکن کا داتا و مولا شہنشاہ ہے، اسی کی بارگاہ میں تو وہ استغفار سے رجوع ہوتے ہیں اور قطع بخشی اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، وہ جسے معاف کر دے اسے کوئی سزا دے نہیں سکتا، جس کو سزا دے دے اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا، ساری خیر کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں، اور وہی وہ جو فرما روائے کل ہے، التجا کوئی نہیں، حرف دعا کوئی نہیں، بخش دے مولا ہوٹوں پہ صدا کوئی نہیں، ضرور سلام حسی بابرکت پر، ذاتی اثر پر، اس نبی آخر پر جو اشرف النبل دانا سب القتم الرسل سید العرب الادم جمیل شیم صفی الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسرة جميل قصاله صلوا عليه وآله، مالک مولا کے خزانے رحمت سے بے پناہ بے انتہا برکت ہی برکت ہو ذات والا پر جو اسلام کی ایک ذمہ دار مایا ناس اور عظیم تر ہستی جناب سرپناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا پیغمبر اپنی پوری وفاداری اور حتمی مکمل کوششوں سے دین متین کا غلبہ لوگوں کے قلب و فکر پر جاری رکھا تھا، اور قرآن آ رہا تھا پل پل سپورٹ دے رہا تھا، لمحے لمحے مدد کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے حوصلے بلند ہو رہے تھے، مصیبت میں راحت مل رہی تھی، غم گھل رہے تھے، دکھ مٹ رہے تھے، تمانیت حاصل ہو رہی تھی، سکینت حاصل ہو رہی تھی، اور جس مجھا میں سرور آ رہا تھا اور اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جو کچھ ہے یہی متاع عزیز ہے، یعنی ساری نظام زندگی کا، یعنی اسلامی جو اسٹیٹس تھا، جو اس کا نظام سسٹم تھا، اس کا پرنسپل پوزیشن صحابہ کرام کو معلوم ہو چکا تھا، اور وہ ساری کوششوں سے اس کو رچانے لبھانے اور حاصل کرنے اور اس پہ کمر بند ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی وقفہ کوئی لمحہ کوئی حکم ایسا نہ تھا کہ اٹھال رہے ہو، کڑی سے کڑی آزمائش میں، سخت سے سخت مصیبت میں، جان لیوا حالات میں، دکھ کے سسکیوں میں، ڈر کے ماحول میں، اور بربادی اور مذمت کے تقاضوں میں اپنی جہاد کو مکمل کر رہے تھے صحابہ کرام، یہ تھی ان مہاجرین کی بات، انصاری دوش بدوش کام کر رہے تھے، مدینہ کے منطقہ اور مدینہ النبی کے بعد مکہ معظمہ کا منطقہ، مکہ جو بلد الامن ہے، مکہ جو بلد السکینہ ہے، مکہ جو بلدۃ الہدایہ ہے، اور مکہ بلدۃ التوحید ہے، اور مکہ سجود گاہ عالم ہے، اس جگہ پر امن و راحت ملنا تھا مگر ان لوگوں کو نہیں ملا، اور مدینۃ النبی یہ صرف تھا ایک الگ منطقہ تھا، بہت دوری پہ تھا، اور کاش کے قابل زمین تھی، ہری بھری ہریالیاں تھیں وہاں پر، جھاڑے تھے، نخلستان تھے، کھجور کے جھوڑ تھے، اطراف و اکناف کے علاقے میں ریگستانی علاقہ تھا، پوری مٹی اڑنے والی ڈیزرٹ تھا، وہاں کے لوگ بھی یہود و نصارہ کے پنجے میں دب کر جی رہے تھے، وہاں کے معروف ترین قدیم ترین اور پیشہ ور عرب جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے، یہ اوس اور خزرج، یعنی خزرج اور اوس دونوں قبیلے باسر قبیلے تھے، اور ان قبیلوں کی تعداد، ان کے لوگوں کا کنبہ، اور ان کی کاشتکاریاں، ایگریکلچر لینڈ کو ڈیولپ کرنا، اچھے چیزوں کو حاصل کرنا، غلط چیزوں کو چھوڑنا، تمدن کا حفاظت کرنا، تہذیب کی بقا کرنا، اپنے ماحول، اپنے پوزیشن کو فکس کرنا، اپنی زندگی کو ایک دائرے میں محفوظ کرنا، اور ایک ہدایت کے لیے تڑپ اور لگن میں مبتلا رہنا، یہ کوشش تھی ان لوگوں کی جو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انصار تھے. مگر جب اللہ کے نبی مکے سے لٹ پھٹ کر صحابہ کرام کو حکم دے رہے تھے کہ تم یثرب چلے جاؤ، مگر یثرب کے حالات ایک لخت بدلے ہوئے تھے. یثرب یعنی مدینہ، مدینہ عربی شہر کو بولتے ہیں، اور اس کا نام خالی شہر بول کر نہیں ہوگا، مدینۃ النبی اللہ کے نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع سے اس کا نام اللہ کے رسول ہجرت کرنے کے بعد یہی پڑ گیا، مگر ہجرت سے پہلے جو نام تھا یثرب تھا. یہ سا را با، یثرب کے معنی اجاڑ ایریا، ویران ایریا، بگڑا ہوا ایریا. عربی میں یثرب کہتے ہیں کہ یہود و نصارا بگاڑ کر رکھ دیے تھے ایریا کو، مگر جب آپ رانا قفرز ہوئے تو مدینۃ النبی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا شہر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ ابھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں، قوالی گا رہا ہے ایک خوال، اس کی زبان گدی میں سے، تھالیاں ٹھوکنے والوں کی گدی میں سے زبان کھینچی جائیں گی قیامت کے دن. سورہ شورا کے الٹیمیٹم ہے، اللہ کے نبی کا زبان سے بے دبی سے لفظ لینا. اور کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جملے بولنا 200 مرتبے، 1000 مرتبے، اور اللہ کے رسول پہ درود نے بھیجنا، گستاخان بدقسمتان رسول ہے. یاد رکھیے کہ نبی سرجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت مل رہی ہے تو اس وقت مدینہ کا یعنی یثرب کا ماحول کیا تھا؟ سود ہائی لیول پہ تھا، اربوں کے بچے، اربوں کے ہتھیار، اربوں کی زمینیں، اربوں کے اونٹ، اربوں کے جانور، اربوں کا سامان، اربوں کا لوہا، اربوں کے تیر، اربوں کے ڈھال، ان کے گھوڑوں کے لگامیں، ان کے بکریاں، ان کی عورتیں، ان کے کام کرنے والیاں، ان کے بچے، رہن تھے، مارٹگیج تھے یہودیوں کے پاس. جیسے کہ ہمارے ہاں رہن سینٹر چل رہے ہیں، ویسے رہن رکھ لیتے تھے وہ تمام عرب، مجبور تھے کیونکہ وہ لوگ چالاک تھے یہود و نصارا، اور وہ اپنی چالاکی سے پاس سارے علاقے کو کورڈ کر کے رکھ دیے تھے. ایسی حالت میں جب ساری مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے، سارا کلچر ان کے ہاتھ میں ہے، ساری سوسائٹی ان کے ہاتھ میں ہے، اور سارا ماحول اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی گیدرنگ ان کے ہاتھ میں ہے، اس طریقے سے چینج کر دینا بڑی جوکھم کی بات تھی. مکے کو کوشش کر کے واش کرتے کرتے 13 سال لگ گئے، اب کیا مدینہ کو جا کر کیا کریں گے؟ وہاں پہ بھی حالات کے کلک بگڑے ہوئے ہیں. یہاں مشرکہ نے مکہ ہے، لنگا طواف کرتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، بچیوں کو دفن کرتے ہیں، برسوں تک جنگ لڑتے ہیں اور جاہل واقع ہوتے ہیں. مگر یہ مدینہ تو یثرب کا ماحول ایسا ہے کہ ذرا ہائی سوسائٹی ہے، یہود و نصارہ کا ذرا پڑھا لکھا سسٹم ہے، عرب مجبور ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، زمینیں رہن ہے، بچے رہن ہے، بیویاں رہن ہے، عورتیں غلامیاں رہن ہے، غلام رہن ہے، سامان رہن ہے، ہر شے رہن ہے. اب ان کو جا کے کہاں سے نکالیں گے؟ بڑی محنت تھی. بچوں کا کھیل نہیں ہے، اسلام گھر کو آ گیا، نہیں سمجھ پا رہے اسلام کو، بڑی محنت کا کام ہے. خالی مکہ مدینہ کا جا کے طواف کر لے کے، مکے کا مدینے کی زیارت کر لے کے آ کے سمجھ گئے ہم ایک مبارک زمین پہ آ گئے، وہاں کیا ہوا؟ آج کیسے سکون ہوا؟ ایک برج بنایا گیا جس پہ ویل چیئر پہ معذوروں کو طواف کرنے کا ریسنٹلی موقع دیا گیا، نیا برج بنایا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے. سب جو معتمرین ہے، وہ جو عمرہ کرنے والے ہیں، وہ بےچارے ویل چیئروں میں بڑے آسانی سے گول گول گھوم لے رہے تو آپ کر لے رہے. کعبۃ اللہ بیچ میں نیچے ہے اور ایک برج پڑنے والا ہے، کتنی آسانی سے طواف ہو جا رہا ہے، کتنی آسانی سے ان کے پلین لینڈ ہو جا رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، کتنی آسانی سے ان کو چکر کے چھوڑ دیا جا رہا ہے، کتنی آسانی سے یہ سامان لا لے رہے ہیں. مگر اس کا ایک اشر اشیر 0.0 بھی صحابہ کرام کو نصیب نہیں تھا. اتنا سکون صحابہ کرام کو نہیں ملا. اصحاب رسول اللہ تو ظلم و ستم کے تختے بنا دیے گئے تھے. بڑا آسان ہے طواف کر لینا آج، مگر وہ برسوں لگ جاتے تھے، طواف نہیں کر سکتے تھے. کعبۃ اللہ کا برسوں لگ جاتی تھی. اس حالات میں اب مدینے کو جانا ہے تو نہ جانے کن کن سے فائٹ ہوگی. اب پہلی فائٹ یہودیوں سے ہوگی، دوسری نصارہ سے ہوگی. مکے میں کفار اور مشرک رہا کرتے تھے، اب مدینے میں ایک نیا گروپ ہے. جو مسلمانوں کے کلچر اور مسلمانوں کے بلڈ میں پیدا ہوا ہے ٹیومر، اور عربوں کے مزاج میں ہے وہ. میں جاؤں تو یشرف کو پہلے یہودیوں سے فائٹ ہوگی، دوسرا نصارہ سے ہوگی، اور وہاں مشرکین تو نہیں ہے، اور تیسرے منافقین سے فائٹ ہوگی. مکے کے 13 سال آسان دکھے اللہ کے نبی کو، مگر مدینے کے 10 سال بڑے گٹھن دکھے. اس لیے آڈر آیا، آسمان سے ایڈریس ہوا. مکے میں جنگ کا ارشاد نہیں تھا، مکے میں 13 سال میں جنگ کے آرڈر نہیں آئے تھے، مگر مدینے میں جنگ کے آرڈر 2 سال کے بعد آ گئے. فیصلہ کر لو محمد آر پار، دیکھتے میدان میں کون ٹکتا ہے، بلاؤ ان کو میدان جنگ کے اندر. آپ کو اپیل کر سکتا تھا کہ مکے میں 13 سال رہے، وہاں پہ اپیل نہیں قبول ہوئی، وہاں پہ اتنا مارے، وہاں پہ جہاد نہیں تھا. اب مدینے کو آ کے 2 سال اسٹے لیتے، ہم کو جہاد کا آرڈر مل گیا. اذن للذین ظلموا، قرآن کے کتنے پیارے الفاظ ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے اذن للذین ظلموا، ہم تمہیں اجازت گرانٹ کرتے ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنا بدلہ لے. مکے میں آج نازل نہیں ہوئی، کاش اگر مکے میں نازل ہوتی تو وہاں سے دھل دھلا کے بادشاہوں کے آتے اور پاور بڑھ جاتا، صحابہ اکرم کے ٹیم کے ساتھ آتے، ہزاروں صحابہ مدینے کو آتے، اور اللہ کے رسول اکیلے ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں آتے. مگر وہاں حکم نہیں ملا، مدینۃ النبی میں حکم ملا، جو لوگوں پہ ظلم ہوا ہے وہ اب فائٹ کر کے اپنا بدلہ لیول پہ چکا لے. یہ پرمیشن جیسے ہی ملا، صاحب اکرام کو آرڈر ہوا تو 1000 نکلے 3000 کے مقابلے میں بدل میں، مگر 700-697 نکل کے چلے گئے، یعنی 87، اور 313 میدان میں ٹھہر گئے خالی. ایک بڑی تعداد نکل کے چلے گئی، وہ تھی منافقین کی تعداد. اس لیے جہاں پہ قرآن میں سورہ کافرون پیش کرنا پڑا، بنی اسرائیل کے واقعات سورہ بقرہ اور آل عمران میں بولنا پڑا، وہیں پہ قرآن کو لوگوں کو واش کرنے کے لیے سورہ منافقون بھی اللہ کو نازل کرنا پڑا کہ منافقوں سے بھی لوگوں کو ہوشیار کرو. منافقوں کا جو کیریکٹر ہے وہ کافر سے بدتر ہے، کافر ڈائریکٹلی اوپن ہو جاتا ہے، اور منافق پردوں میں چھپ کر لوگوں سے بھڑواتا ہے، کٹواتا ہے. منافق ڈینجر ہے کافر کے مقابلے میں. کافر دو بدو بولتا ہے، ہم نہیں مانتے تمہارے رب کو، مگر منافق مانتا بھی ہے، جڑ بھی کترتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، جھگڑے بھی کراتا ہے، اور خود لوگوں کے شولڈر پہ بٹن ڈال کے انجام بھی مار دیتا ہے. اب مدینہ تو نبی میں آئیں گے تو دو قبیلے ہیں، ایک یہ آپ کے اوس ہے، خزرج ہے. اوس اور خزرج میں اوس کے سردار ہے خالد بن زید، اور نہیں خزرج کے سردار ہے خالد بن زید، اور اوس کے سردار ہے سعد بن معاص. یہ دونوں غیر مسلم ہیں، مگر جب عقبہ اولا ہوئی ہے، مکے میں آخری سٹنگ ہوئی ہے پہاڑوں پر، 12 نفوس قدسیہ، وہ 12 آدمی جو مدینۃ النبی یعنی اشرف سے آئے تھے، اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر اندھیرے میں بیعت کیا، ان میں خالد بن زید بھی تھے. خالد بن زید کلمے کا اقرار کرے 12 آدمیوں میں، اور عقبہ اولا ثانی جو ہوئی، سیکنڈ سٹنگ جو پہاڑوں پہ ہوئی، اس میں بھی ساتھ تھے. لہذا ایک مرتبہ ایمان لائے، دوسرے مرتبے میں مکمل لوگوں کے ساتھ رہے اور سپورٹ بن کے رہے، اور یہ 70 یا 72 لوگ مدینۃ النبی یثرب میں ریولیشن لائے، اور اللہ کے رسول کو یقین فراہم کیا کہ آپ آئیے، ہماری جان، ہماری دولت، ہماری اہل و عیال آپ پہ لٹا دیں گے ہم. عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے گھروں میں جنگ کے شولے اٹھیں گے، تمہارے چھپر برقرار نہیں رہیں گے. محمد یہاں اچھے ہیں مکے میں، خاندان والے تو دیکھ بھال کر لے رہے ہیں ان کی، اگر تم ان کو لے جاؤ گے، میں تو نہیں آ رہا ہوں، تم ان کو لے جاؤ گے تو جنگ کا منہ کھول لو گے، اور یہود و نصارہ سیکرٹ چالے چلنے والے ہیں، سامنے جی جی بولتے، پیچھے سے ڈھا دیتے، لہذا میرے بھتیجے کو خطرہ ہے، میں تمہیں برا بول رہا ہوں کہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. تو کہا ہونے دیجیے بچے یتیم، ہونے دیجیے عورتیں بیوہ، ہم نے دیکھا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صحیح بات ہے، لہذا جان چلے جائے ہم لے جانے کے لیے تیار ہے. تو ان کے اتنے پورے فلی اور ٹوٹلی اشورنس کے بنا پر اللہ کے رسول نے اگری ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. لہذا یہ جب خالد بن زید اللہ کے رسول کے پہلے بیت میں اور دوسری بیت میں بھی شریک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے، ان کے متعلق بیان ہوتا ہے، پہلے میں ان کا نام بتاؤں گا آپ کو کنفیوژن ہوگا. آپ ناپ سنیے، غیر معمولی انصاریوں میں نمبر ون نمبر ہے ان کا، بگیسٹ پوسٹ پر ہے، فرسٹ نمبر پر ہے، ان کی پوزیشن بڑی ہائی ہے. جیسے ہی انصار کا ریکارڈ کھولو یہ پہلے ہے. اور یاد رکھیے ان کی نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، پیور عرب ہے، عوض اور خضرج. اب تک آپ مکے کے ماحول میں خالی سلسلے وار نسب نامہ سنے ہوں گے، مگر ایک مرتبہ بیچ کا واقعہ سنا رہا ہوں. مدینہ النبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم کو تیر کھیلتے ہوئے دیکھا، ایک نشانہ پوائنٹ ٹارگٹ لے کے تیر کمانے، تیرے مار رہے ہیں. تو آکیش میں اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ ٹارگٹ تھا وہ آ گئے. آ کے آپ نے دیکھا کہ بنو اسلم مدینہ النبی کا قبیلہ تیر اندازی کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کھڑا ہوا ہوں، میرے بازو سے تیر مارو تاکہ تمہارے نشانے دیکھوں میں. تو جس وقت آپ وہاں کھڑے تھے اس میں ایک جملہ فرمایا، اے بنو اسلم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے تیر کمانوں کو جھکا دیا زمین کی طرف، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور جھکا دیا جیسے کہ رائفل کا منہ زمین کی طرف کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل اسماعیل، بہت بڑی بات ہے جو میں بول رہا ہوں، اے آل اسماعیل تیر پھینکو، محمد بن عبداللہ تمہارے تیر کا منتظر ہے. یعنی مکے کے 13 سال میں خاندان بنو قریش میں اپنے خاندان میں سیدنا حمزہ کو، عباد بن عبد المطلب کو، علی حیدرہ کو اور جعفر طیار کو کسی کو الگ نہیں بولا. مدینہ النبی میں فرماتے، اے آل اسماعیل میرے جدی میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کی اولادو تیر پھینکو. کتنا بڑا شرف ہے، اندازہ لگا لیجیے، فرسٹ ٹائم زبان سے نکلا، میرے دادا کی نسل کے لوگوں تیر پھینکو. تو بنو اسلم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم تیر کو آپ کی طرف پھینکے؟ وہی مکے کا آدمی ہوتا تو بولتا تھا ہو تیر پھینکیں گے، مگر یہ ہم اس لیے تیر نہیں پھینک سکتے کہ ٹارگٹ کے بازو آپ کھڑے ہیں، مد مقابل میں حضور والا ہے تو تیر کیسے چلا ہے. تو دعا دیا ہاتھ اٹھا کر، اگر انصار مدینے کی کسی پہاڑی میں اکیلے چل رہے ہیں تو میں بھی اکیلا چلوں گا، انصار مجھ سے ہے، میں انصار سے ہوں اور میں نے سب کچھ انصار پہ فدا فرما دیا. ہمارے تیر کیسے اٹھے حضور والا جبکہ آپ ٹارگٹ کے بعد کھڑے ہوئے؟ کیا احترام ہے حب نبوی کا، اللہ اللہ کیا احترام ہے. دعائیں دیتے ہوئے نکل گئے. پھر وہ لوگ اپنے تیر اور نشانے پہ لگاتے رہے، اللہ کے رسول کی نقد میں دعا مل گئی ان کو. یاد رکھیے گا کہ سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی آخری ہے، جب مدینۃ النبی میں آنے کا اعلان ہوا کہ رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، تو اس وقت نام سنیے گا کہ خالد بن زید بن کلیب بن سالبہ بن عبد عوف الخزرجی بنو نجار، یہ قبیلہ خزرج کے ہے، بنو نجار سے ان کا تعلق ہے. اللہ کے نبی کے ننیال کے خاندان کا نام ہے بنو نجار. ماموا بہت ماہر تھے اللہ کے رسول کے، بڑے لائق آدمیاں تھے. آپ کی ماں کا خاندان ہے بنو نجار، اور بنو نجار قبیلے کے رئیس ہے یہ، جن کا نام ہے ابھی سنایا میں، خالد بن زید، اور جن کی کنیت ہے ابو ایوب، اور جن کا کنیت کے ساتھ نام مشہور ہوگا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد کا نام زید ہے، ان کی والدہ کا نام نہیں آیا ہے کتابوں میں، اور یہ رئیس قبیلہ تھے بنو نجار اور بنو خزرج کے، یہ رئیس تھے اور رئیس ہونے کے ناطے بڑے معتبر اور معزز شخصیت تھے سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے لوگوں میں. اور سب سے دعا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی آخری ہے، انہیں ان پہ فخر بھی تھا. جب بیت عقبہ اولا میں یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، جب اللہ کے رسول مدینۃ النبی کو آ رہے معلوم ہوا، تو روزانہ فجر کے بعد اٹھ کر، کیونکہ مکے میں 9 مہینے پہلے فرض ہو گئی تھی نماز، تو مدینے میں بھی معلوم ہو گیا تھا، تو یہاں کے لوگ بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے تھے، تو فجر کی نماز پڑھ کر 4 کلومیٹر تک روزانہ جاتے آتے تھے، 4 کلومیٹر تک روزانہ آنا جانا، آنا دیکھنا، آنا دیکھنا، آنا. اللہ کے رسول نہیں آ رہے ہیں، کئی صحابہ کرام جو انصار میں جاتے تھے،
جا کے ڈھونڈ رہے کہ اللہ کے رسول نہیں آ رہے، ہجرت کر رہے ہیں بول رہے ہیں، ہجرت کا حکم ہو گیا، ابھی اللہ کے نبی نہیں آئے. اور روزانہ دیکھنا، ایک ہفتے تک دیکھتے رہے، ایک دن بڑے مایوس ہو کر صبح جانا فجر کے بعد، ظہر تک رہ کر آنا، 4 کلومیٹر مقام ہے ہررا، مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر، 8 کلومیٹر کے فاصلے پر، مگر پیدل جانا پیدل آنا. ایک دن مایوس آ رہے ہیں دھوپ میں، ایک یہودی جھاڑ پہ چڑھا، اس نے دیکھ کے کہا خبرنا مبشرنا محمد نہ، یعنی خبر و بشارت ہو کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے عذاب و خطا اور آپ کی حرکتوں سے پہچان لیا، اور پہچان کے صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، بلکہ جب بشارت دیا، بشارت دیتے یہ پلٹے پلٹ کے دیکھے کہ آپ دو، ایک کالی اٹھنی ہے، ایک دوسرا اونٹ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو دلوں کو تسلی ہوئی، دین و دنیا کی دولت مل گئی آج، ماں باپ سے بڑھ کر سب کچھ فدا ہو جائے، بہت کچھ مل گیا آج. آسمان کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے. اب جیسے ہی مدینے میں خبر پہنچی، انصاری عورتیں ابائے اوڑھ کر راستے میں کھڑے ہو گئے، بچے کھڑے ہو گئے، بوڑھے لوگ گھروں کے باہر بیٹھ گئے، کچھ لوگ گھروں پہ چڑھ گئے، اور انصار ہتھیار سیچ کر، سچ کر ہتھیاروں سے، عورتیں ہاتھوں میں دوپٹے لے کر کھڑی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ النبی کو، تو سارا مدینہ اچھل پڑا، اور اللہ کے رسول کی آمد سے خوشیاں اور شادمانیاں برسنے لگی، آسمان سے رحمتوں کی فوار ہونے لگی، عورتیں جو ہے گھوڑوں کے منہ پر دوپٹا مار کر، اونٹوں کے منہ پر دوپٹا سہلا کر مار کر یہ ترانہ پڑھ رہی تھی، تلول البدر علینا من وجہ الہی الانا، یہ پڑھ رہی تھی، الانا پڑھ رہی تھی، تحسین دے رہی تھی، آیا وہ پر نور، آیا وہ چاند ہماری وادی کے اندر. مکے سے نکل کر اللہ کے رسول بڑے معزوز ہو رہے تھے، قبیلے عمر بن عوف میں مسجد قباء کے قریب اللہ کے رسول کچھ دن تک وہاں پر قیام فرمایا، جیسے ہی آئے وہاں پر قیام فرمایا. اب لوگوں کے لیے چانس نہیں تھا، ایک محلہ ہے مدینہ النبی کا جو بارڈر کے قریب ہے، عمر بن عوف کا محلہ، جہاں پہ مسجد قباء ہے، جہاں پر وہاں وہ مسجد ہے، غیر معمولی مسجد ہے، قباء کی مسجد، اور قباء کی مسجد کے محلے کے پاس کچھ دن رہے، ایک 10-15 دن. اس کے بعد کم از کم 10 بجے کا ٹائم ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا مجھے بنو نجار میں جانا ہے، میرے ننیال میں جانا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میرا یہ مستقل پرمننٹ سکونت نہیں ہے، عمر بن عوف کا محلہ، میں یہاں سے نکلوں گا، مجھے جانا ہے. لہذا صحابہ کرم تیار ہو گئے، اور پورے لوگ ویٹنگ میں تھے، اور سبھی لوگ اپنے اپنے خیمے ڈال کے قباء کے محلے میں پڑے ہوئے تھے، عبادات میں، اللہ کے رسول کے احکامات کے سننے میں، اور وہاں سے نکلے. نکلنے کے بعد حکم ہوا، بعض صحابہ کرام اونٹنی کے بازو آ کے آواز نکال رہے تھے، فرمایا کہ نہیں نہیں آواز نہیں نکالنا، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کو کچھ بھی نہیں بولنا، یہ اللہ کی وحی سے چلیں گی، جہاں پر رکیں گی وہ میرا مقام ہوگا، میں وہاں پر رک جاؤں گا، پرمننٹ مقام ہوگا مدینۃ النبی میں میرا. اب کالی اونٹنی، اس کی حیرت بتاؤں کہ 10 بجے کا ٹائم ہے، دھوپ سر پہ ہے، اور عرب کی ریگزار کی ہوائیں اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، صحابہ کرام شمشیر بکف دستے میں خوشی خوشی آگے پیچھے آگے پیچھے، ایک بارات ہے کہ جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، اونٹنی ادھر منڈی گھماتی ہے، کبھی ادھر منڈی گھماتی ہے، کبھی پوری منڈی پلٹ کے پیچھے دیکھتی ہے، کبھی نیچے دیکھتی ہے، کبھی سامنے دیکھتی ہے، بڑے بڑے دیدے پلکے، اور بغیر گھنگرو باندھی بھی اپنا پیر جمائے جمائے چلے جا رہی ہے. صحابہ کرام اونٹنی کے پیروں پر ٹکٹکی لگائے ہوئے کہ کہاں رکتے پیر، چلے جا رہی ہے. حکم ہوا کہ جس جگہ پہ یہ وہی سے رک جائے گی، میرا گھر وہی پر ہوگا. لہذا ایک مقام پر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھ کر جب اپنے سامنے کے پیر ٹکائے اور پچھلے پیر بٹھا دیے، اللہ کے رسول اونٹنی کی مزاج سے واقف ہو گئے. اور وہاں پر اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کو بازو میں بلایا، یہ زمین کس کی تھا اونٹنی بیٹھی ہے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ، دو یتیم بچوں کی زمین ہے، یہ دو بچوں کی، یتیم بچوں کی زمین ہے، ان کے باپ نے رکھ چھوڑی ہے. تو فرمایا زمین کو خرید لو، منہ مانگے دام دے دو. ابو بکر اپنی طرف سے تو کچھ پیسہ ساتھ لائے تھے وہ، لہذا ساز و سامان تھا، لہذا اونٹوں پہ بناوا تھا، پیسہ دے دو اور زمین خرید لو. کیوں یا رسول اللہ، کہ آپ کا گھر ہوگا؟ فرمایا کہ مسجد ہوگی رسول کی، مسجد مسجد نبوی. لہذا اب یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے پھر آگے بڑھے گی، ابھی میرا مقام نہیں آیا، یہ عبادت گاہ بنے گی میری. لہذا آپ بات ہی کر رہے تھے اللہ کے نبی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے، پھر اونٹنی نے اللہ کے رسول کی طرف سیدھا سر مڑایا اپنا جبڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر اپنے جبڑے کو جو ہے لمس کیا. ایسے ایسے منظر بتا رہا ہوں کہ شاید نیند میں بھی یاد کر لوگے، تو رسول اللہ کی محبت جاگ جائیں گی انشاءاللہ. سارا مجمع دیکھ رہا ہے، زمین خرید لینے کے لیے بات ہو گئی، زمین خرید بھی اور پیسے دے دیے گئے، پوری پوٹلی دے دی ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اونٹنی نے سر پلٹایا اور اللہ کے رسول کے گھٹنے مبارک پر اپنا جبڑا رگڑا، دھیرے سے لمس کیا اور سامنے کے پیر اٹھانے کے بجائے پیچھے کے پیر اٹھائے اور پھر سیدھے پیروں پہ کھڑے ہو گئی۔ جیسے ہی سیدھے پیروں پہ کھڑے ہو گئی، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا، اور منظر تھا کہ بے پناہ منظر تھا۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ رسول اللہ میرے گھر میں آئے، ادھر ادھر دیکھی اونٹنی پھر چلنا شروع کر ڈالی، جن جن کے گھر کے سامنے سے جا رہی ہے، کبھی راستہ بلاک ہوگا تو لوگ فٹ پاتھوں پہ گاڑی چلا رہے تھے، یہ اونٹنی کبھی کبھی صحابہ کرام کے گھروں سے لگ لگ کے چل رہی ہے، ایمان والوں کے دل مچل جا رہے ہیں۔ جس کے دروازے کے سامنے سے جا رہی ہے وہ اندر سے پکار کے کہہ رہے کہ اہلن سہلن مرحبا، آئیے اللہ کے نبی، میرا گھر آپ کے لیے رونق افروز ہے، آئیے۔ مگر اللہ کے رسول کی اونٹنی جا رہی ہے، جاتے جاتے کھلے میدان کے سامنے، گھر قریب نہیں تھا ذرا دور تھا، وہاں پر ادھر ادھر دیکھا، اللہ کے رسول کو لے کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، جیسا کہ ایک میٹر کا ایرو مارک گھومتا ہے ویسے گھوم کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر سامنے کے پیر قبلے کی طرف ٹکا دیے اور پچھلے پیر کو بٹھا دی اور اپنی گردن کو زمین پہ لامبی کر دی۔ اس کی علامت تھی کہ اب آپ اتر جائیے، یہ جگہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، رسول پر بھی وحی ہو رہی ہے اور رسول کی اونٹنی پر بھی وحی ہو رہی ہے، لہذا لامبی گردن کرتے ہی بھاگ کے آ رہا سامنے سے ایک آدمی گھر میں، اور گھر کوئی قریب نہیں ہے، ایک آدمی بھاگتے آ رہا ہے دیر سے، اہلن سہلن مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مسکرایا، صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے، حکم ہوا خالد بن زید ابو ایوب انصاری کا گھر میرا گھر ہوگا۔ کیا خوش قسمتی ہوگی، برکتوں کی رحمتوں کی، اونٹنی وہاں پر رک گئی، بنو نجار کا رئیس ہے یہ آدمی، بڑا دیندار شاعر پسند آدھے ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، لہذا سامانوں کو سمٹ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی کو لپٹ گئے پسلیوں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ایوب انصاری خالد بن زید بن کلیب بن عبد عوف الخزرجی، تمہارے مکان کو اللہ نے میرا مکان بنایا ہے، قابل خوش قسمت ہو صاحب اکرام، جلے نہیں۔ ابو ایوب انصاری ان کی کنیت ہے، ان کو شاباشی دیے، مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کو پسند فرما۔ جھٹ جھٹ گھر میں سامان لے گئے، اللہ کے رسول کے سامان کو رکھا، دو منزلہ مکان تھا، دو منزلہ مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھ دیا اور آپ کے سامان کو جمع دیا، اور اونٹنی پھر اللہ کے رسول جب پیدل چل رہے تو خود وہاں سے اٹھی، اٹھ کر آئی، سارا منظر لوگ دیکھ رہے، ابو ایوب انصاری اونٹنی کو کچھ بھی نہیں بولے، اللہ کے نبی جیسے اتر کے ابو ایوب انصاری کے ساتھ سامان کے ساتھ گھر میں جا رہے، اونٹنی اٹھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے سیکورٹی گارڈ کی طرح آئی، آگے ابو ایوب انصاری کے مکان میں گئی، پیچھے پچھواڑے میں گئی اور پیچھے پچھواڑے کے حصے میں جا کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹنی جس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی ہے اس کو اونٹنی کے رہنے کی جگہ بنا دو، تو چھپر ڈال کے پیچھے اس کا ایک اسٹور مقام بنا دیا گیا، اونٹنی وہاں پر بیٹھنے لگی۔ اونٹنی کروں عزت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے تو خدمت کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ایک دو دن ہوئے مدینہ تو نبی میں آ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اوپر چھپر لکڑیوں کا تھا، گھڑا پھٹ گیا پانی کا، تو بیوی اور شوہر دونوں جنے ہیں، ایک ہی ان کے بچے کا نام آیا ہے، میں بعد بتاؤں گا انشاءاللہ، لہذا بیوی اور شوہر دونوں گھبرا گئے کہ کہیں پانی کا ٹپکا رسول اللہ پہ نہ گرے، لہذا ایک ہی چادریا تھی اوڑھ کے سونے کی، وہ ڈال ڈالی پانی کے اوپر، اس کو دبا دبا کے فوم کی طرح پانی چوسنے لگے، اس کو یہ خطرہ بھی نہیں گرا، تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ مسل لیے، مسل کے بولے یہ اوپر سے کچھ بھی گر گیا تو اللہ کے رسول کی تکلیف ہوگی، لہذا چھوٹی سڑیوں سے بازو اترے، لکڑی کی سڑیوں سے عرض کیا، رسول اللہ دو تین دنوں میں آپ آ کر، میری خوش قسمتی یہ ہوگی کہ آپ اوپر رہے تاکہ آنے والوں کو ملاقات کا بھی موقع ملے، ہم نیچے رہ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا اور اپنا سامان اوپر جمایا، یہ نیچے، رسول اللہ اوپر رہنے لگے۔ اب جب کھانا نیچے سے پکا کر بھیجتے تھے ان کی شریک حیات، کن کی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی شریک حیات، ایک مرتبہ لہسن کھانے میں زیادہ تھا، کھانا پکا کر اوپر بھیجے، اللہ کے رسول نے پورا تھالا نیچے واپس بھیج دیا، رکیبیوں میں کھانے کا سسٹم نہیں تھا، تھالے میں کھانے کا سسٹم تھا، اللہ کے رسول نے تھالا واپس بھیج دیا تو بڑے آنکھوں میں آنسو لا کے اوپر تھالا پکڑ لے کے جا کے پوچھے، رسول اللہ ہم سے کیا غلطی ہوئی کھانے میں کہ آپ کھانا واپس فرما دیے؟ تو فرمایا کچا لہسن اس میں ملا ہوا ہے، میں نہیں کھاتا۔ تو فرمایا اللہ کی قسم جب آپ نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے کچا لہسن۔ بینڈ کر لیا اپنے اوپر، کھانا لے کے آئے نیچے اور کھانا لے کے آ کر جو ہے دوسرا کھانا پکایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول ان کے گھر میں 6 مہینے تک رہے، جب تک کہ آپ کا حجرہ تعمیر نہ ہو جائے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ کے کمرے کے اندر آپ شفٹ ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو 6 مہینے تک یوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس جگہ سے کھانا چھوڑ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گھور سے میاں بیوی دونوں بیٹھ کے وہ جگہ کو تھالے کو ٹاکتے تھے جہاں رسول اللہ کے انگلیاں پڑے وہاں پہ انگلیاں رکھ کے کھاتے تھے. بیوی نے کہا کہ بڑے آپ عقیدت سے اللہ کے رسول کے نشانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھاتے. تو فرمایا مجھے نہ کسی چیز کی حوث ہے نہ کسی چیز کی خواہش ہے, رسول اللہ کی اتباع ہی میری زندگی کی خواہش ہے, رسول کی اتباع ہی میری خواہش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خواہش ان کو اتنی بروکار لائی کہ انہیں عزت و شرف سے بالا مال فرمایا اور کافی اطاعت گزار جنگ بدر میں شریک, جنگ احد میں شریک, جنگ خندق میں شریک, جنگ تبوک میں شریک, جنگ یمامہ میں شریک, جنگ یرموک میں شریک, کئی جنگوں میں شریک رہے اور بڑے ادب کرنے والے اللہ کے رسول کے ننیال کے خاندان کے آدمی ابو ایوب انصاری خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ بڑے دینی خدمت کی شاہکار تھے. مگر یاد رکھیے گا کہ ادب شناسی میں ان کو ورثے میں 3 چیزیں ملی تھی, ایک تو چوش ایمان اور دوسرا حب نبوی اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور تیسرا اللہ کے راہ میں لڑنا. ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا, محبوب ترین مشغلہ. اس مشغلے سے وہ اپنی زندگی کو مشغول رکھتے تھے. کافی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتباع کا کام کیا, کافی اہتمام سے زندگی بسر کی, مسجد نبوی کو جھاڑو دینا, اصحاب صفہ کا خیال کرنا اور اللہ کے رسول کے مزاج کا خیال کرنا, ادب کا خیال کرنا اور جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا خیال کرنا اور آپ کے واقعات کو یاد رکھنا, آپ کی بات کو قبول کرنا اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرتے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا غمگینوں میں یہ بھی شریک تھے, بڑی تکلیف سہی ہے, بڑی ٹیس لی ہے دل کو کیونکہ اللہ کے رسول ان کے مہمان تھے اور یہ میزبان تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ النبی میں ان کا جو اسلامی بھائی قرار دیا تھا وہ بھی پیک لیول کا دائی نمبر ایک تھا, مدینہ میں سب سے پہلے تبلیغ کرنے والا شخص مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 16 سال کا جوان تھا, ان کا دینی اور اسلامی بھائی بنایا گیا جو مکے کے رئیس خاندان کا بیٹا ہے, ابو ایوب انصاری کے بھائی بنے ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجر کو مدینے میں بھائی بنا رہے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں, تو ان کو بھی وہاں پر مصعب بن عمیر سے بھائی بندگی کروائی, بھائی چارگی کروائی اور بھائی بنا کر رکھوایا اور بڑے اپنے بھائی کا خیال کرتے, بڑی عزت کرتے بڑے بھائی کے ساتھ. مصعب بن عمیر کی عمر سے بڑے تھے مگر بڑے احترام کرتے اور کہتے ہم تو مدینے میں رہ کے رسول اللہ کو پائے ہیں اور تم تو مکے سے رسول کے ساتھ رہ کر ہجرت کر کے مدینے کو آئے ہیں, لہذا تمہارا مقام بہت بڑا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے, اپنے بھائی کی عزت کرتے تھے, اپنے بھائی کا احترام کرتے تھے. سمجھے دعا بدر دجا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہے ان کی ہر اسوہ حسنہ اور سنت پر عمل کرنے والے. جب اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, ان کے مہمات میں بھی شریک رہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک پہ گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہے, حالات کی سنگینی کو دیکھتے رہے اور بڑے کڑتے رہے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب امیر المومنین بنے اور مدینے سے کوفہ کو ہیڈ کوارٹر بنائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احترام کرتے تھے ان کا کہ میزبان رسول ہے اور اللہ کے رسول کے ننیال کے لوگ ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول کا ننیال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی احترام کا حامل تھا, لہذا ان کو مشیر خاص بنایا اور خود کوفہ میں رہے امیر المومنین بن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو مدینے میں کارگزار امیر بنا کر رکھا. یہ مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھانا اور خطبہ دینا اور عمارت کو سنبھالتے تھے, بڑے رتبے کے صحابی تھے. مگر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شہادت کا وقت قریب آیا اور میری ماں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف بڑھا تو پھر یہ مدینۃ النبی سے نکلے اور مصر چلے گئے. مصر میں کے گورنر تھے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنا. ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا محمد بن مسلمہ سے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث جو میں نہیں جانتا وہ عقبہ بن عامر جانتے ہیں. تو فرمایا عقبہ تو مصر کے گورنر ہے, آپ مدینے میں ہیں. تو فرمایا وہ ایک حدیث لینے کے لیے میں مدینۃ النبی کو جاؤں نکل کر میں مصر کو جاؤں گا. سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے
گورنر مصر عقبہ بن عامر کے پاس گئے، ان کو معلوم ہوتے ہی وہ استقبال کو گئے، استقبال کو جا کے لے کر اپنے گھر آئے اور جو کچھ حاضر تھا پیش کرے کھانے کے لیے. فرمایا میں کھانے کے لیے نہیں آیا، نہ تمہارے پاس پانی پینے کے لیے آیا، تم گورنر ہے مصر کو سنبھالو، میں صرف رسول اللہ کی حدیث لینے کے لیے آیا، اللہ کے نبی کا قول مبارک مجھے دے دو میں مدینہ چلے جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اتنے کام کے لیے آپ آئے، اگر بول بیچتے تو میں آدمی کو بھیج دیتا تھا تمہارے پاس. کہا نہیں، اللہ کے رسول کا احترام یہ ہے کہ ان کی بات لینے کے لیے خود چلتے جائے، اور میرا یہ ایمان ہے راستے میں موت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا سیدھے ہاتھ میں. اللہ کے رسول کا احترام اتنا تھا. میں یطیع اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. لہذا رسول اللہ کی حدیث کے لیے میں آیا، حدیث لینے کے بعد ایک دم اعلان کیا گیا کہ رومی حملہ کرنے والے ہیں، رومیوں کے حملے کے لیے بندوبست ہوا اور اعلان کلمۃ الحق کے لیے چلنا ہے، نفری عام کروا دیا، اعلان عام کرا دیا. تو عقبہ بن عامر کو بولے کیا کروں، مدینہ جانا چاہتا تھا مگر چونکہ اللہ کی راہ کا اعلان ہو گیا، لہذا عقبہ بن عامر الجوہری چلو میں یہیں سے کشتیوں کے ذریعے سے ہم تم مل کر روم کو چلتے ہیں. تو مصر سے بحری بیڑا تیار ہوا، جنگی بحری بیڑا مصر میں تیار ہوا ان کے ایڈیاز پر، شام کے ایڈیے پر. اور اس جنگی بحری بیڑے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے، اور چونکہ یہ گورنر کوفہ اور بصرہ اور حمص اور حلب رہ چکے ہیں، لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور میزبان اس جنگ میں شریک ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی، جو شخص قسطنطنیہ کی مہم میں جو مہم جائیں گی روم یونان پر، وہ سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس قسطنطنیہ کی مہم کا کمانڈر ان چیف امیر معاویہ کے فرزند امیر یزید ہے، جو قومات یزید بن معاویہ کو گالیاں دیتی ہے وہی اس قسطنطنیہ کی مہم کے کمانڈر ان چیف ہے، جن کے حق میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کو میرے بعد جو فوج جائے گی روم پر حملے کے لیے اور ساری فوج کی مغفرت کر دی گئی. وہ حدیث یاد آ گئی اور روم پہ حملہ ہو رہا ہے، کہا ہاں چلو میں بھی چلتا ہوں، حدیث یاد آ گئی. لہذا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جو ہے عام سولجر تھے، اس کے کمانڈر تھے امیر یزید، امیر معاویہ کے بیٹے تھے. لہذا فوج میں شریک ہوئے، اور فوج میں شریک ہونے کے بعد بحری بیڑا یونان پر اترا، یونان کے کنارے پر اترا، اور جنگ کے لیے فوج تیار ہو گئی، اور رومی اپنے قلعوں میں بند ہونا شروع ہو گئے. اسی حالت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کے لیے کئی محاذ پہ جاتے آتے رہے اور فوج میں شریک ہوئے، جنگ چالو ہو گئی. اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، کمانڈرنگ میں، جب ساری جنگ شروع ہو گئی، گتے گتا لڑی اور خون کی ندیاں بہ رہی ہے، اس حالت میں 80 برس کی عمر میں آپ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد آپ کو جو ہے آخری وقت قریب آ گیا. تو امیر یزید کو بلایا، جنرل کمانڈر کو فوج کے بلا کے فرمایا کہ تم معاویہ کے بیٹے ہو، امیر یزید ہو، تمہاری پھوپھی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور تمہارے بہن وئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جو ہے پھپا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمہارے باپ امیر معاویہ ہے، رسول اللہ کے سالے ہے، اور تمہارے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہے، اور تمہاری دادی رسول اللہ کی ساس ہے، بہت قریب رشتہ ہے تمہارے سے. امیر یزید یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کی مہم پر جو جائے گا اور سارا گروہ کی مغفرت کر دی گئی ہے، لہذا میں اپنے اعمال پر تو بھروسہ نہیں کرتا، رسول اللہ کی زبان پہ بھروسہ کرتا ہوں. میرا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا میں جہاد میں شریک رہا ہوں، لہذا اگر مجھے موت آ جائے تو میری میت کو لے کر اس اندر تک گھس جانا رومیوں تک، جہاں تک تم دشمن کے علاقے میں جا سکتے ہو جانا، اور مجھے وہاں لے آ کر آخری ہمت پر دفن کر دینا. کون جائے گا ان کے قلعے میں؟ یہ ایسی وصیت کر رہا ہے. یزید بن معاویہ نے کہا چچا جان، جب تک کہ دم میں دم ہے، آپ میزبان رسول ہے، رسول اللہ کے ننیال کے لوگ ہیں، اور آپ رسول اللہ کے ماں جائی خاندان کے آدمی ہیں، لہذا اللہ کی قسم جان میں جان، جب تک رگ میں خون جب تک ہے، آخر تک داخل ہو جاؤں گا، آپ کو لے آ کے دفن کروں گا وہاں پر. اللہ کے لیے بارگاہ میں قبول ہو گئے، ان کی روح 80 برس کی عمر میں نکل گئی. ان کے جسم مبارک کو لے کر صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں مشالوں کو لے کر قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے. قلعے پہ جب بنڈے پتھر گنے اینٹ اور پگھلا ہوا شیش یا تیل یا گرم پانی ڈال سکتے تھے وہ لوگ، مگر اوپر سے انہوں نے دھو کر دیکھا کہ فوج کا کمانڈر اور امیر لشکر آ گیا ہے، لہذا رومیوں نے ہاتھ روک دیے کہ نہیں نہیں یہ کچھ کر رہا ہے، انہیں رکنے دو، کچھ ساتھ لائے ہیں یہ لوگ. لہذا گڑا کھودا گیا، امیر یزید نے نماز جنازہ پڑھایا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو سفیل رومی خلے کے بعد دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد سات آٹھ اور گڑے کھودے گئے دور دور زگ زیگ طریقے سے، اور ان میں بھی جو ہے کچھ کپڑے اپڑے ڈال کر ان کو بھی دبا دیا گیا اور پورے لیول کر دیے گئے. امیر یزید سے حسن ابن علی، حسین ابن علی نے پوچھا آپ اللہ کے رسول کے میزبان کی خبر کا نشان کیوں مٹا رہے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے ہم جانے کے بعد کہیں رومی اتر کے آپ کے جسم کو نکال کر بے حرمتی نہ کرے، سات آٹھ گڑے اس لیے کھود دیا ہوں میں کہ وہ تلاش کرنے میں رہے اور ہم رات کو ان کو کور کر لیں گے. لہذا رومی کچھ خوف بڑھ گیا رومیوں میں، کیونکہ رسول اللہ کی وہ امانت تھی، لہذا رات کو دفن کرنے کے بعد خبر کا نشان نہیں ملا. تو صبح رومیوں کا آدمی خلے سے نکلا، ذمہ دار نکل کر امیر لشکر کرنے آیا، آ کے پوچھا ہماری رات نہیں گزری پوری سکون سے، آپ لوگ مشانے لے کر ایک آٹھ نو گڑے کھودے، کسی میں کچھ زیادہ چیز کسی میں کم دفن کر دیے، آخر وہ کیا تھا؟ تو امیر یزید نے کہا وہ کچھ نہ تھا، وہ ہمارے اللہ کے نبی کے ننیال کے صحابی اور ہمارے رتبوں میں بہت بڑے صحابی ابو ایوب انصاری کی شہادت کا جسم تھا کہ ہم نے تمہاری سفیل کے بازو نے دفن کیا ہے، تو پھر آپ ہم کو بول دیتے تو ہم کچھ نہ کرتے. تو کہا تم کر بھی کیا سکتے اور کر بھی کچھ نہیں کر سکے، میں قبر کو اس لیے نشان مٹا دیا کہ تم لوگ جسم نہ نکال لے. تو اس نے کیا کہا، آپ کو کیا معلوم ہے جیسے ہی ہماری سفیل کی بنیاد میں آپ نے کسی جسم کو دفن کیا ہے سارا قلعہ بزدل ہو گیا ہے، سارا قلعہ بزدل ہو گیا ہے. لہذا دیکھے تو صحیح، قلعے کا دروازہ کھول دو، سارے رومی باہر نکلے اور پناہ حاصل کرے. اور پناہ حاصل کر کے بولنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم اپنی جان، اپنے قلعے، اپنی عورتوں سے زیادہ آپ کے مدفن صحابی کی قبر کی حفاظت کریں گے. لہذا آج تک قسطنطنیہ کے بارڈر پر اور قلعے کے سفیل پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق، بہترین کردار کے حامل تھے اور ظلم و زیادتی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے. جب بحری بیڑے میں آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے پکڑے ہوئے لوگوں کو باندھ کر رکھا تھا، ایک عورت کو بھی باندھ دیا تھا، عورت دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. جب دریا سمندر کے اندر جہاز چل رہا تو ابو ایوب انصاری آئے، آ کے عورت سے پوچھا کیوں دھاڑے مار کے رو رہی ہے؟ تو کہا تمہارے لوگوں نے میرے بچے کو جدا کر دیا ہے. تو آپ کمانڈر کرنے جا کے بولنے لگے کہ اس کے بچے کو دے ڈالو. کہا کہ نہیں، عورت بہت تیز ہے اس لیے ہم نے اس کے بچے کو دور کر دیا. تو بچے کا ہاتھ پکڑ کے لا کے ماں کے سامنے رکھ دے کر دیا، تو اپنے بچے کو لے لے اور زیادہ رو مت. اور صحابہ کو بولنے لگے اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا، دودھ پیتے ماں کے بچوں کو نے چھوڑایا اور ماں سے اولاد کو دور نہیں کیا، ہرے بھرے درختوں کو جہاد میں نہیں کاٹا، کسی کے گھر نہیں اجاڑے، اور تم کسی عورت کے بچے کو کیسے دور کرتے ہو؟ لہذا یہ بول کر صحابہ کو منع کرا اور منع کر کے عورت کو بچہ دے دیا. بڑی انٹیلیجنس کی عورت تھی، وہ سیکرٹ عورت تھی، مان رہی نہیں تھی کسی سے، اس لیے اس کو باندھ کر کے اس کے بچے کو الگ کر دیا گیا تھا. مگر ابو ایوب انصاری نے جب اس کے بچے کو دے دے کر کمانڈر کو باتیں کر کے مسلمانوں کو باتیں کر کے آگے بڑھے، تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام خالد بن زید ہے اور میں ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہوں، میں رسول اللہ کا میزبان ہوں. تو فرمایا ذرا قریب آنا. تو قریب گئے تو فرمایا میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتی ہوں. تو آپ نے اپنا رومال اٹھا کے دیا، رومال کو پکڑ کر ایمان لائی اور پورے انٹیلیجنس کے راس کے رومیوں کے راس ابو ایوب انصاری کے سامنے کمانڈر نے چیف کے حوالے کر دی. تو آپ نے کمانڈر کو مخاطب ہو کے فرمایا آج بغیر لڑائی جھگڑے کے روم فتح ہو گیا، تمہارے بہترین کیریکٹر اور بہترین کردار سے آدمیوں کے دل مو لو. یہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیسٹ کیریکٹر. لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کی عادت خراب نہ کی جائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی سفیل کے قریب دفن کر دیے گئے. آپ کا ایک ہی بچہ تھا، عبد الرحمن بن خالد بن زید، اور آپ کی بیوی ام حسن ہے جو بنت انصاریہ ہے، انصاری خاتون تھی، ام حسن ان کا نام ہے. اور آپ 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. آپ کا حلیہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آیا ہے، ہم معذور ہیں یہاں پر، ان کا حلیہ بتا نہیں سکتے، ان کا حلیہ نوٹ نہیں ہوا ہے، پھر بھی یہ تھوڑے بوٹے اردو کے کتابوں میں ہوگا تو ہوگا، مگر عربی کتابیں طبقات ابن سعد، البدایہ و نہایہ، اسد الغابہ، استیاف معرفۃ الاصحاب، انصاب الاشراف میں ان کا حلیہ نہیں ہے. بڑے برگزیدہ صحابی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر پہ اتارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ذات بابرکت، ایک ہی بیوی اور ایک ہی بچہ ان سے روایت ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے ان کی. اور بڑے سکن پرور، بڑے نیک تینت انبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو فلاح پہنچایا. مالک مولا کی بارگاہ میں دعا ہے العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين أبو أيوب أنصاري رضي الله عنه کی سیرت عطا فرما. مولا ان کی سیرت، ان کی زندگی کا جیسا جذبہ عطا فرما، ان کی اتباع نبوی اور جوش ایمان اور حب نبوی عطا فرما. اے اللہ ان کا کردار امت پہ ساری جاری فرما، لوگوں کو ان کے کردار کو تلاش کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرما. ان کی زندگی کے حالات، ان کا طور طریقہ اور ان کی اتباع نبوی کی کیفیت امت پہ آسان فرما دے. اے اللہ ان کے جیسا جذب ایمان اور مہمانی عطا فرما. ہمارے گھروں سے غربا اور مسکینوں کو اور یتیموں اور بیواؤں کو کھانا کھلا. اے اللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما. عالم اسلام کو بگڑنے اور برباد ہونے، اہل ایمان کے گھروں کو غارت ہونے سے بچا. آپس میں ہمیں محبت اور خلوص پیدا فرما. ہمارے بزرگوں کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. ہمارے بچیوں کو نیک صالح شوہر عطا فرما. ہمارے بچیوں کو گھروں میں نیک زندگی عطا فرما. ماں باپ کی اطاعت کرنے اور پردہ حیا شرم کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری عمر رسیدہ عورتوں کی مغفرت فرما، انہیں زندگی میں ذوق اور ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے بوڑھوں کو صحت کاملہ عطا فرما، اور انہیں کتاب و سنت کی عمل آوری عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو دین شعور اور تقویٰ اور دینی تاریخ اور دینی زندگی کا معیار عطا فرما. اتباع رسول عطا فرما. قرآن سینوں پہ آسان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.